السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. urdubhoa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہماری نشریات سماعت فرمائیے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کریں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
عدالت عظمیٰ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں گزشتہ 8 برسوں میں 100% اضافہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں جھڑپ، 3 جنگجو اور 2 بھارتی فوجی ہلاک، 4 زخمی. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کی ریاست ورجینیا کے شہر شارلٹسویل میں سفید فام قوم پرستوں کی ریلی کے دوران مختلف واقعات اور مہلک واقعے کے لیے محکمہ انصاف کے شہری حقوق کے شعبے اور ایف بی آئی نے اپنی تحقیقات شروع کر دی ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے سپریم کورٹ میں التوا میں پڑے ہوئے مقدمات کی تعداد میں گزشتہ 8 برس کے دوران 100% اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد 2009 کی 18,369 کی تعداد سے بڑھ کر 36,344 تک ہو گئی ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی طرف سے اختتام ہفتہ جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق عدالت عظمیٰ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 36,000 سے تجاوز کر گئی اور گزشتہ 8 برسوں کے دوران ان میں 100% اضافہ ہوا ہے. سپریم کورٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2009 میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 18,300 سے زائد تھی، جو اب 36,000 سے تجاوز کر گئی ہے. عدالت عظمیٰ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ 7 اگست سے 12 اگست کے دوران عدالت عظمیٰ میں 255 نئے مقدمات دائر کیے گئے، جبکہ اس دوران 126 مقدمات نپٹائے گئے. معروف قانوندان اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ زیر التوا مقدمات کی تعداد میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں ججوں کی تعداد کا کم ہونا اور فریقین کے وکلاء کی طرف سے التوا کی بے جا طور پر درخواست کرنا بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے مقدمات بر وقت نپٹائے نہیں جا سکتے ہیں. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بے بنیاد مقدمات دائر کرنے والوں کی حوصلہ شکنی بھی ضروری ہے.
کرمنل سائٹ پہ آپ جب کوئی کیس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ریزالو کرنا چاہیے کسی بھی جج کو کہ کیس جھوٹا تو نہیں ہے، اور اگر یہ جھوٹا لگے یا جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا وہ مداوہ ہونا چاہیے، کوئی کمپنسیشن ہونا چاہیے یا کوئی پینالٹی ہونی چاہیے آن دی کمپلیننٹ پارٹی. یہ تو کرمنل سائٹ پہ جو ہے لیٹیگیشن کو کافی کنٹرول کرے گا. اور دوسرا، سول سائٹ پہ کاسٹ جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. جو پارٹی وہ سمجھتے ہیں کہ جس پارٹی کی وجہ سے یہ ڈیلے کاز ہوا ہے، اس کے اوپر کاسٹ لازمی امپوز ہونی چاہیے.
کامران مرتضیٰ نے مزید کہا کہ عدالت عظمیٰ میں ججوں کی تعداد میں اضافہ کر کے زیر التوا مقدمات کے معاملے سے نمٹا جا سکتا ہے.
دیکھیے، تعداد بڑھانے سے بھی معاملہ حل یقیناً ہو سکتا ہے. اس وقت 2 کی تعداد 17 ہے، مگر 16 ججز میرے خیال کے مطابق جو ہے نا وہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، ایک جج کی ویکنسی خالی ہے. اب ایک پرابلم جو آ رہا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں اپنی دانست میں، وہ یہ کہ شاید ہائی کورٹ میں ایسے ججز جو ہے نا وہ ان کو نہیں مل رہے کہ جس کے مطابق اس کو سپریم کورٹ میں لائیں اور وہ سپریم کورٹ کے اسٹینڈرڈ پہ آتے ہوں. ایک یہ پرابلم ہے ان کا. تعداد بڑھانے سے یقین مسئلہ حل ہو جاتا، مگر یہ تعداد پوری نہیں کر پا رہا ہے.
یہ امر قابل ذکر ہے کہ عدالت عظمیٰ کے علاوہ ملک کی ہائی کورٹس اور ماتحت عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد لاکھوں میں بتائی جاتی ہے. حکومت نے رواں سال مارچ میں ماتحت عدالتوں میں مقدمات کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے تنازعات کے متبادل تصفیے کا قانون وضع کیا تھا، جس کا مقصد ملک کی عدالتوں پر مقدمات کے بوجھ کو کم کرنے کے علاوہ سول یا معمولی تنازعات سے متعلق معاملات کو جلد حل کرنا ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک خودکش حملے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں فوجی اور شہری شامل ہیں. حکام اور عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ حملہ آور دھماکہ خیز مواد سے لیس موٹر بائک پر سوار تھا، جس نے ایک فوجی ٹرک کو ٹکر ماری جو فوجیوں کو کوئٹہ لا رہا تھا. شہر میں انتہائی حفاظتی انتظامات والے اس علاقے میں ہونے والے دھماکے میں 3 درجن سے زائد افراد زخمی بھی ہیں. صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بتایا ہے کہ ان زخمی ہونے والوں میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے.
ہماری ایک سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق 15 کے قریب کیجولٹیز ہیں جو لوگ شہید ہوئے اور 40 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. تمام ہمارا جو ریسکیو آپریشن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہم نے اپنے جو زخمی ہیں ان کو ہاسپٹلز میں پہنچا دیا ہے اور ہماری بی ڈی ٹیم سائٹ کا معائنہ کر رہی ہے.
وزیر داخلہ کہہ رہے تھے کہ فوجی ٹرک کو نشانہ بنایا گیا تھا. 15 ہلاکتیں ہوئیں، 40 افراد زخمی ہو گئے. امدادی کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے. صوبائی وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ بموں کو ناکارہ بنانے والا عملہ جائے وقوع پر موجود ہے اور اس سلسلے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں. فوج کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ دھماکے میں آتش گیر مواد استعمال ہوا جس کے باعث قریب کھڑی متعدد گاڑیاں جل گئیں. یہ مہلک حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب پاکستان پیر کے روز اپنا یوم آزادی منانے کی تیاری کرا ہے. ملک بھر میں حفاظت انتظامات کو سخت کر دیا گیا ہے. کسی نے ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. غیر قانونی قرار دیے جانے والے پاکستانی طالبان سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند اکثر خود کش حملوں اور عسکریت پسند حملوں کی ذمہ داری کو قبول کر لیتے ہیں. ادھر وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کے سیاسی رہنما ایک دوسرے کے خلاف متحد ہونے کے بجائے دہشت گردی کے خلاف متحد ہوں. وہ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے.
وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک کے مستقبل کے لیے دہشت گردی کے نیٹورک کو جڑ سے اکاڑنا انتہائی ضروری ہے اور اس مقصد کا حاصل متحد رہ کر ہی ممکن ہے. کوئٹہ میں ہفتے کی شام سیکیورٹی ادارے کے اہلکاروں پر ہونے والے خودکش عملے کے بعد اتوار کو وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبائی وزیر داخلہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا،
پاکستان میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہمارے مستقبل کا سوال ہے. اگر ہم نے ایک ترقی یافتہ ملک بننا ہے، اپنے عوام کو خوشحالی دینی ہے، تو اس کے لیے امن پہلی شرط ہے. پیس اور ڈیولپمنٹ کا براہ راست لنک ہے اور اسی لیے حکومت نے پچھلے 4 سالوں میں پہلے آپریشن از اور اب آپریشن رد الفساد کے تحت فیصلہ کن کاروائیاں کی ہیں جس سے بڑی حد تک ان عناصر کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور اب یہ اپنی بقا کے لیے گاہے بگاہے بزدلانہ کاروائیاں کر کے اپنے وجود کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ کاروائیاں بھی 100% ختم ہو جائیں گی.
وفاقی وزیر داخلہ نے حکومت کے سیاسی مخالفین کا نام لیے بغیر کہا کہ چند ماہ اور سالوں سے کچھ سیاسی عناصر مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان داخلی طور پر کمزور اور تقسیم ہو. انہوں نے حکومت کے مخالفین اور سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ یہ وقت ایک دوسرے کو نہیں بلکہ دہشت گردوں کو نیچا دکھانے کا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ متحد رہ کر ہی جیتی جا سکتی ہے. کوئٹہ میں گزشتہ روز سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر ہونے والے خودکش حملے میں 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. اس حملے کے دوسرے روز صوبے کی فضا سوگوار، کاروباری سرگرمیاں معطل اور ٹریفک بھی معمول سے کم ہے. صوبائی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ اس واقعے کی سائنسی بنیادوں پر تحقیق کے لیے پنجاب فرانزک ایجنسی کے ماہرین کی ٹیم طلب کر لی گئی ہے. بلوچستان میں سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اتوار کی صبح کوئٹہ پہنچے. فوج کے صوبہ تعلقات عامہ کے بیان کے مطابق جنرل باجوہ کو سیکورٹی حکام نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی. اس موقع پر فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ دیرپا امن اور استحکام کے اصول تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو مکمل شکست دینے کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبے میں گزشتہ ایک ہفتے سے جشن آزادی کے سلسلے میں مختلف تقریبات منعقد اور اس سلسلے میں ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں. ان تقریبات کے پرامن انعقاد کے لیے کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں رواں ہفتے کے دوران سیکیورٹی اداروں نے کارروائیاں کر کے تقریباً 40 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ شہر کے ہر علاقے میں فرنٹیئر کور، انسداد دہشت گردی فورس اور پولیس اولیویز کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. گزشتہ ایک سال کے دوران کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں کئی بڑے مہلک دہشت گرد واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں درجنوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران ایک ارب درخت لگا دیے گئے ہیں جو ایک بے مثال کام قرار دیا جا رہا ہے، اور جنگلات کے 350,000 ہیکٹر رقبے کو بحال کرنے کے بین الاقوامی عزم سے کہیں آگے نکل گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو صوبے کی برسر اقتدار پارٹی ہے کہ سربراہ عمران خان نے بلین ٹری سونامی 2015 کے تحت اس مہم کا آغاز کیا تھا۔ بھارتی کشمیر کے شوپیان نام علاقے میں ہونے والی ایک شدید لڑائی میں 3 کشمیری جنگجو اور 2 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ سنیے۔
جڑپ سنیچر کی رات دارالحکومت سری نگر سے تقریباً 55 کلومیٹر جنوب میں واقع شوپیان ضلع کے او نیرا گاؤں میں شروع ہوئی تھی اور اتوار کی دوپہر کو 3 عسکریت پسندوں کی ہلاکت پر ختم ہو گئی۔ جھڑپ کے دوران 2 بھارتی فوجی بھی مارے گئے جبکہ ان کے 4 ساتھی زخمی ہو گئے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ شیش پال وید نے اس کی تصدیق کی اور کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، میں 3 اور جنگجوؤں کا کام تمام کرنے پر اپنے بہادر سپاہیوں کی داد دیتا ہوں۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے کہا کہ مارے گئے فوجیوں کا تعلق بھارتی ریاستوں تامل ناڈو اور مہاراشٹر سے ہے۔ عہدیداروں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسند مقامی کشمیری تھے اور ان کا تعلق سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین سے تھا۔ بھارتی فوج مقامی پولیس کے عسکریت مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ یا ایس او جی، بھارت کے وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف اور نیم فوجی دستوں نے مل کر شور زدہ کشمیر میں سرگرم مقامی اور غیر ملکی جنگجوؤں کے خلاف ایک زوردار فوجی مہم شروع کر رکھی ہے۔ مہم کے دوران حالیہ ہفتوں میں پیش آئی جھڑپوں میں درجنوں عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں جبکہ 20 سے زائد فوجی اور دوسرے حفاظت اہلکار بھی کام آ گئے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شیش پال وید نے کہا کہ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن آل آؤٹ شروع کیا گیا ہے اور ان کے بقول جن کشمیری نوجوانوں نے بندوق اٹھائی ہے ان کے سامنے 2 ہی آپشنز ہیں، گھر واپس آئیں یا حفاظت دستوں کے ہاتھوں مارے جائیں۔ مظاہرین اور سنگباری کرنے والے ہجوموں پر حفاظت دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں کے دوران اس سال اب تک 24 شہری ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے اور انسپکٹر جنرل آف پولیس منیر احمد خان کے اس انتباہ کے باوجود کہ انکاؤنٹر سائٹس کے قریب جانا خودکشی کرنے کے مترادف ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اتوار کو بھی شوپیان میں ہوئی جھڑپ کے دوران مقامی لوگوں نے حفاظت دستوں کے ساتھ 2-2 ہاتھ کیے اور محصور عسکریت پسندوں کو مدد دینے کی غرض سے ان پر پتھراو کیا۔ حفاظت دستوں نے تشدد پر اتر آئے مظاہرین پر گولی چلا دی، پیلٹ گن استعمال کیے اور آنسو گیس چھوڑی، 13 افراد زخمی ہو گئے۔ شدید طور پر زخمی ہونے والے 3 نوجوانوں کو بہتر علاج کے لیے سری نگر لایا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ حفاظت دستوں نے علاقے میں نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ شمالی ضلع بانڈی پور کے حاجن علاقے سے یہ خبر آئی ہے کہ عسکریت پسندوں کے خلاف جاری ایک آپریشن کے دوران ان کے حملے میں 1 بھارتی فوجی اور 2 پولیس والے زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر اتوار کو سری نگر میں سیاسی کارکنوں، وکلا اور سول سوسائٹی ممبران کی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد ہوئی جس میں آئین ہند کی دفعہ 35A کا دفاع کرنے کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر قانونی ماہرین کی مدد طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کانفرنس علاقائی جماعت عوامی اتحاد پارٹی نے بلائی تھی جس کے سربراہ انجینئر رشید نے اس اہم معاملے پر غور و فکر اور لائحہ عمل طے کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے آئین ہند کی دفعہ 35A کے تحت ریاست کی قانون سازیہ کو اس کے پشتنی باشندوں کا انتخاب کرنے اور ان کے لیے خصوصی حقوق اور استحقاق کا تعین کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم وی دی سٹیزنز نے دفعہ 35A کو بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
نیپال میں شدید بارشوں کے نتیجے میں اچانک آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈ سے 30 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق 10 سے زائد افراد لاپتہ ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ ملک کے بڑے حصے سیلابی پانیوں کی زد میں ہیں۔ موسمیات کے ماہر کہتے ہیں کہ مزید بارش متوقع ہے اور حکومت نے رہائشیوں سے کہا ہے کہ وہ صورتحال کے بارے میں چوکس رہیں۔ زراعت پر انحصار کرنے والے نیپال کے لیے جون سے ستمبر تک برساتی بارشیں اہم ہیں، لیکن ہر سال ان سے بہت تباہی ہوتی ہے۔ امریکہ میں ایک بڑی نجی سیکیورٹی کمپنی بلیک واٹر کے بانی ایرک پرنس کی طرف سے افغانستان میں امریکی جنگ کے ایک بڑے حصے کی نجکاری کرنے کی تجویز پر کابل اور واشنگٹن کے بڑے حلقوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہے. اطلاعات کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے متعلق اپنی پالیسی کا جائزہ لیتے ہوئے اس تجویز پر بھی غور کر رہے ہیں. افغان حکومت نے تاحال اس تجویز پر سرکاری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا, لیکن ایک سینئر افغان دفاعی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اس منصوبے کے لیے قانونی پیچیدگیاں ہیں اور یہ امریکہ کے ساتھ باہمی سیکیورٹی معاہدوں پر بھی سوال اٹھاتا ہے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ کی ریاست ورجینیا کے شہر شارلٹسویل میں سفید فام قوم پرستوں کی ریلی کے دوران سڑکوں پر نکلنے والوں پر گاڑی چڑھائے جانے کے مہلک واقعے کی محکمہ انصاف کے شہری حقوق کے شعبے اور ایف بی آئی نے تحقیقات شروع کر دیں. اٹرنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ شارلٹسویل میں تشدد اور اموات نے امریکی قانون و انصاف پر ضرب لگائی ہے. ان کے بقول نسلی تعصب اور نفرت سے جنم لینے والے اقدام ہماری بنیادی اقدار کے متنافی ہیں جنہیں برداشت نہیں کیا جا سکتا. ورجینیا کے گورنر کے مطابق تشدد کے واقعات میں 3 افراد کی ہلاکت کے بعد ہفتے کو سفید فام قوم پرست مظاہرین سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں. یہ لوگ امریکہ کے خانہ جنگی کے دور میں غلامی کی حمایت کرنے والے جنرل رابرٹ لی کے مجسمے کو ہٹانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو جرسی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے نفرت تعصب اور تشدد پر مبنی قرار دیا. مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں ایزابیلا چچلی کی رپورٹ میں شہناز عزیز.
ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ورجینیا کے گورنر ٹیری میکالف نے کہا کہ دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے یہ مظاہرین ایسے محب وطن نہیں ہیں جس کے وہ دعوے دار ہیں. ان کے الفاظ,
And I have a message to all the white supremacists and the Nazis who came into Charlottesville today. Our message is plain and simple. Go home.
وہ کہہ رہے ہیں آج یہاں شارلٹسویل آنے والے سفید فام نسل پرستوں اور نازیوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے, اور یہ پیغام کھرا اور سیدھا سادہ ہے, واپس جائیں. یہاں اس عظیم کامن ویلتھ میں آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ الفاظ تھے ورجینیا کے گورنر کے. گورنر نے زرہ بکتر پہنے اور شیلڈز اٹھائے ہوئے سفید فام قوم پرست مظاہرین اور اسی طرح مسلح ان کے مخالف مظاہرین کے درمیان لڑائی شروع ہونے کے بعد شارلٹسویل میں ہنگامی حالت کا نفاذ کر دیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو جرسی میں اس بارے میں بات کرتے ہوئے شارلٹسویل میں ہونے والے تشدد کی مذمت کی. انہوں نے کہا,
We're closely following the terrible events unfolding in Charlottesville, Virginia. We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. It's been going on for a long time.
وہ کہہ رہے ہیں ہم شارلٹسویل ورجینیا میں ہونے والے ہولناک واقعات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. ہم سخت ترین الفاظ میں کئی جانب سے نفرت کے اس ہولناک اظہار, تعصب اور تشدد کی مذمت کرتے ہیں. یہ ایک طویل عرصے سے ہمارے ملک میں جاری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یا براک اوباما سے نہیں, بلکہ یہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے اور امریکہ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. سمن ٹرمپ سابق فوجیوں کے ہیلتھ کیئر پروگرام کو توسیع دینے سے متعلق ایک بل پر دستخط کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے شہر میں نظم و ضبط تیزی سے بحال کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ کسی بھی شہری کو یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی سلامتی خطرے میں ہے. سمن شارلٹسویل میں اس ریلی کو منسوخ کرنے کے کچھ دیر بعد جب اس کی مخالفت کرنے والے مظاہرین واپس جا رہے تھے تو ایک سڑک پر ایک کار ان پر چڑھ گئی. ایک 32 سالہ خاتون ہلاک ہو گئی اور 2 درجن کے قریب افراد زخمی ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ کار کا ڈرائیور حراست میں ہے, جس کی شناخت ریاست اوہایو کے 20 سالہ باشندے جیمز ایلیکس فیلڈز جونیئر کی حیثیت سے کی گئی ہے. فیلڈز کو سیکنڈ ڈگری مرڈر کے الزام میں حراست میں رکھا گیا ہے. ایف بی آئی امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے شہری حقوق کے ڈویژن اور امریکہ کے وکیل استغاثہ کے دفتر نے کار چڑھا دینے کے اس ہلاکت خیز واقعے کی شہری حقوق پر مبنی تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. شہناز عزیز, اردو وائس آف امریکا واشنگٹن.
امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے سربراہ جنرل جو ڈنفرڈ جزیرہ نما کوریا ایک ایسے وقت پر پہنچے ہیں جب واشنگٹن اور پیانگ جانگ کے درمیان دھمکیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اور امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان سالانہ فوجی مشقوں سے مزید کشیدگی پیدا ہونے کا خطرہ ہے. کوریا جاتے ہوئے جنرل ڈنفرڈ نے راستے میں رپورٹروں کو بتایا کہ فوج کی بنیادی توجہ جزیرہ نما کوریا کو غیر جوہری بنانے کے لیے انتظامیہ کی سفارتی اور اقتصادی مہم کی حمایت کرنا ہے, جبکہ اس مہم کی ناکامی کی صورت میں فوجی متبادلات کے لیے تیاری کرنا بھی ضروری. انہوں نے کہا کہ خطے میں اس ہفتے ان کے دورے کا مقصد جنوبی کوریا اور جاپان جیسے حلیفوں کو دوبارہ یقین دہانی کرانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بدگمانی کو روکنے کے لیے چین کے ساتھ فوج کے ذریعے تعلقات قائم کرنا ہے. ڈنفرڈ نے کہا کہ وہ اس وجہ سے دباؤ محسوس کرتے ہیں کہ پیانگ جانگ کے پاس جوہری ہتھیار ہیں جس سے امریکہ اور اس کے علاقائی حلیفوں کو خطرہ ہے اور یہ بات ناقابل قبول ہے. امریکہ کے نائب صدر لاطینی امریکہ کے ایک ہفتے کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں جس کے دوران وہ کولمبیا, ارجنٹینا, چلی اور پاناما کے لیڈروں سے ملاقاتیں کریں گے. پینس امریکہ کے لیے ایک متحرک سفیر ہیں کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے ابھی تک متعدد سفارتی منصبوں پر تقرریاں نہیں کی. اپریل سے اب تک پینس جنوبی کوریا, جاپان, انڈونیشیا اور آسٹریلیا جا چکے ہیں. اس کے علاوہ میونخ اور برسلز میں ہونے والے سیکیورٹی اجلاسوں میں بھی شریک ہو چکے ہیں اور اسٹونیا, جارجیا اور مونٹینیگرو کا دورہ بھی کر چکے ہیں. لاطینی امریکہ کے لیے ان کا دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب جنوبی اور وسطی امریکی ملکوں کے لیڈر کسی حد تک امریکی پالیسیوں پر بھروسہ نہیں کر رہے, کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں وینزویلا کے سیاسی بحران کے لیے فوجی متبادل کے امکان پر بات کی تھی. کینیا میں صدارتی انتخابات کے بعد بیشتر افراد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں, جہاں جمعے کی رات موجودہ صدر اورو کینیاٹا کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا. انہوں نے حزب اختلاف کے امیدوار اور اپنے حریف ریل اڈنگا کو شکست دی ہے. اس فیصلے کے بعد جہاں لوگوں نے خوشیاں منائی وہیں پر احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے اور نیروبی کی ایک کچی بستی میں 9 افراد کی ہلاکت کی خبر ملی, جبکہ ایک بچی باہر کھیلتے ہوئے گولی کا نشانہ بن گئی. کینیا میں انتخابی عمل اور اس کے بعد سامنے آنے والے نتائج کے بعد ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے, جبکہ حزب مخالف انتخابات میں دھاندلی کی بات کرتے ہوئے اسے مسترد کر رہی ہے. صومالیہ میں ایک انٹیلیجنس عہدیدار نے وائس آف امریکہ کی صومالی کو بتایا ہے کہ صومالیہ کے ایک کلیدی عسکریت پسند مختار روبو علی نے کئی برس مفرور رہنے کے بعد حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور جنوب مغربی صومالیہ میں ابل دیہات میں اپنے ٹھکانے پر سرکاری نمائندوں سے ملاقات کی, جس کے بعد انہیں مرکزی قصبے ہڈور لے جایا گیا. شین مولم نورو جنوب مغربی علاقہ انتظامیہ کے خصوصی افواج کے کمانڈر ہیں اور انہوں نے بتایا کہ روبو نے سرکاری عہدیداروں کو بتایا ہے کہ وہ الشباب کو چھوڑ چکے ہیں اور اب وہ صومالی حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. وہ الشباب کے ان چند لیڈروں میں شامل ہیں جنہوں نے افغانستان میں بھی تربیت حاصل کی تھی. ڈاکٹروں کے فلاحی گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ اس نے لیبیا کے بحیرہ روم کے ساحل کے قریب تارکین وطن کو بچانے کے لیے استعمال ہونے والے اپنے جہاز کی کارروائی کو معطل کر دیا ہے, جس کی وجہ لیبیا کے ساحلی محافظوں کی مبینہ دھمکیاں ہیں. لیبیا کے جہاز ساحلوں کے گشت کے لیے زیادہ جارحانہ انداز اپنا رہے ہیں, جہاں انسانی سمگلر یورپ پہنچانے کے لیے جہازوں میں تارکین وطن کو سوار کر کے روانہ کرتے ہیں. فلاحی گروپ کا کہنا ہے کہ لیبیا کے حکام نے اپنے امدادی علاقے کا تعین کر لیا ہے اور اسے بین الاقوامی سمندری حدود تک وسیع کر دیا ہے. گروپ نے کہا کہ ان کا طبی عملہ ایک اور امدادی گروپ کے زیر انتظام جہاز سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے. خبریں ختم ہوئیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا بھر میں 3,65,00,000 افراد ایڈس اور ایچ آئی وی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے نصف تعداد لائف سیونگ اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی کا استعمال کرتی ہے. اب ڈبلیو ایچ او نے خبردار کیا ہے کہ افریقہ, ایشیا اور لاطینی امریکہ کے 11 ممالک میں کیے گئے سروے سے پتہ چلا ہے کہ ان میں سے 6 ممالک میں 10% لوگوں کے لیے یہ تھراپی مؤثر نہیں رہی. اس سے یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ شاید اس سے ایڈس کے مرض پر قابو پانے کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ افریقہ میں ایچ آئی وی کے سب سے زیادہ کیسز پائے جاتے ہیں۔ تاہم ایڈز کے علاج کے لیے عالمی ادارے صحت کے رابطہ کار میڈو ہارتی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مشرقی یورپ اور ایشیا میں یہ دوائیاں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی۔ عالمی ادارے صحت نئی ہدایات جاری کر رہا ہے تاکہ ان ممالک میں ایچ آئی وی ڈرگ ریزسٹنس کے مسئلے سے نمٹا جا سکے۔ ادارے نے تجویز کیا ہے کہ ان ممالک کو علاج معالجے کے پروگرام کے معیار کو مانیٹر کرنا چاہیے تاکہ مزاحمت کی وجہ معلوم کی جا سکے اور لوگوں کے لیے دیگر ادویات متعارف کرائی جا سکیں۔ عالمی ادارے نے مزید بتایا ہے کہ اگر وقت پر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو آئندہ 5 برسوں میں اس بیماری کی وجہ سے 135,000 ہلاکتیں ہو سکتی ہیں اور 105,000 ایڈز کے نئے کیسز سامنے آ سکتے ہیں، جبکہ اس صورتحال کے پیش نظر ایچ آئی وی ایڈز کے علاج پر صرف ہونے والی رقم 65 کروڑ ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سلیکون ویلی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بڑے ناموں کا مرکز ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے دماغ یہاں بستے ہیں اور دنیا کو حیران کرتے ہیں، مگر خود سلیکون ویلی کا مرکز کیا ہے؟ وہ ایک عام سا کیفے ہے جو کوپا کیفے کہلاتا ہے، جہاں بڑے بڑے موجود اپنی کافی بھی ڈیجیٹل کرنسی یعنی بٹ کوائن سے خریدتے ہیں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ایرک سوکول کہتے ہیں کہ انہوں نے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو وہاں بیٹھے لوگوں سے ملتے دیکھا ہے۔ یامپال کوپال کوپا کیفے کے بانیوں میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے یہاں سرگئی برن کو بھی دیکھا۔ وہ گوگل کا چشمہ پہنے تھے اور لوگ ان کے ساتھ تصویریں بنا کر ٹویٹر پر پوسٹ کر رہے تھے۔ سرگئی برن روسی نژاد امریکی کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے لیری پیج کے ساتھ مل کر گوگل کی تخلیق کی۔ صرف 43 سال کے ہیں مگر نام اپنی عمر سے بھی بڑا۔ صرف $1 تنخواہ لیتے ہیں مگر ان کی اپنی ورتھ اربوں ڈالر سے زیادہ ہے۔ یامپال کوپال خود بھی وینزویلا میں پیدا ہوئے اور اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ کیفے کھولا۔ مقصد یہ تھا کہ وینزویلا سے بہترین کافی اور قدرتی طور پر اگائی گئی کھانے پینے کی اشیاء اس وادی میں لائی جائیں۔ کیفے کی ظاہری سجدج کے علاوہ بھی یہاں ایک چمک موجود ہے، اور وہ ہے دنیا بھر سے آن لائن کاروبار کی چمک، اور سائبر کی دنیا کا یہ کاروبار بٹ کوائن سے ہوتا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ایرک سوکول کہتے ہیں صرف اس کیفے میں بیٹھے بیٹھے کافی پیتے اور کاروباری میٹنگ کرتے میں 2 نئی کمپنیوں کا ایڈوائزر بن گیا۔ یہ ہے رابطے کا وہ جال جو صرف کوپا کیفے میں ہی نظر آ سکتا ہے۔ قریبی واقع اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور دیگر کالجوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی میں مقامی طلبا کی دلچسپی کبھی کم نہیں ہوگی۔ کیٹی کینیڈی ایسی ہی ایک طالبہ ہیں جو اسی کیفے میں بیٹھے بہت کچھ سیکھ رہی ہیں۔
I'm currently teaching myself JavaScript here at Coupa right now. If someone happened to look over my shoulder and saw like what I was doing.
میں اس وقت واقعتاً کوپا کیفے میں بیٹھے بیٹھے جاوا اسکرپٹ سیکھ رہی ہوں, اور اگر کوئی ماہر آ کر جھانکے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو میں اس کی مدد لینے سے کبھی انکار نہیں کروں گی. چنانچہ طے ہوا کہ کچھ سیکھنے اور کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی باقاعدہ کلاس روم کی ضرورت نہیں, کیفے میں بیٹھے کافی پیتے ہوئے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے, ایجاد کیا جا سکتا ہے, دنیا کو حیران کیا جا سکتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ دنیا کے بڑے ماہرین کا گزر وہاں سے ہوتا ہو. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ میں التوا میں پڑے ہوئے مقدمات کی تعداد میں گزشتہ 8 برس کے دوران کوئی 100% اضافہ ہوا, اور یہ تعداد 2009 کی 18,369 کی تعداد سے بڑھ کر 36,344 ہو گئی. فاٹا کے تعلیمی سیکٹر کے عہدیدار اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں نے جن سکولوں کو برباد کر دیا تھا ان کی مرمت کر لی گئی ہے, لیکن عام آدمی سمجھتا ہے کہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پشاور سے شمیم شاہد اپنی رپورٹ میں اس کی وجہ بتاتے ہیں.
وفاق کی زیر انتظام قبائلی علاقوں کے شعبہ تعلیم کے عہدیدار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دہشت گردی اور شورش پسندی کے دوران یہاں متاثر ہونے والے اسکولوں کی اکثریت کی تعمیر نو اور بحالی کا عمل مکمل ہو چکا ہے, لیکن غیر جانبدار حلقے اس دعوے سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے. فاٹا کے شعبہ تعلیم کے عہدیدار زاہد اللہ وزیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قبائلی علاقوں میں کل 1406 اسکول متاثر ہوئے تھے, جن میں سے 555 مکمل جبکہ دیگر جزوی طور پر تباہ ہوئے تھے. ان کے بقول ان میں 1000 اسکولوں کی نہ صرف تعمیر نو اور بحالی کا عمل مکمل ہو چکا ہے, بلکہ یہاں تمام سہولتوں کے ساتھ تعلیمی سرگرمیاں بھی بحال ہو چکی ہے. زاہد وزیر نے بتایا کہ ایسے علاقے جہاں ابھی اسکولوں کی تعمیر نو کا کام باقی ہے, وہاں خیموں میں بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہے, لیکن اقوام متحدہ کے تعاون سے تعلیمی شعبے میں حکومت کی معاونت کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم سے وابستہ عمر اور اگزئی اس بات سے متفق نہیں ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2005 سے 2014 تک 1700 اسکول مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہوئے, جن میں سے ابھی تک محض 250 اسکولوں کی تعمیر نو ہی مکمل ہو چکی ہے.
فاٹا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اسکول جو ہیں وہ سنگل کلاس رومس ہیں, اور پھر بہت سے اسکول جو ہیں وہ سنگل ٹیچر چلا رہے ہیں, جو کہ سنگل کلاس کی جو ہے وہ 108 اسکول جو ہے وہ سنگل کلاس رومس پہ چلا رہے ہیں, جو کہ یہ آفیشیل ڈیٹا ہے, لیکن اگر آپ نان آفیشیل ڈیٹا دیکھا جائے تو اس میں یہ بہت زیادہ ہے, اس کے 3 گنا زیادہ فگر شو کر رہے ہیں.
ان کے بقول قبائلی علاقوں کے تعلیمی اداروں میں لگ بھگ 7000 اساتذہ کی بھی کمی ہے. قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ایک سرگرم سماجی کارکن منظور افریدی بھی پاٹا کے شعبہ تعلیم کے دعووں سے متفق نہیں ہے.
جب اسکول تباہ ہو تو اس کی فیسلٹیز کہاں سے ہوگی؟ فیسلٹیز تو بالکل سر ہی سے نہیں ہے, اور جو اسکول تھے وہ تباہ ہے. جب اسکول آباد ہو جائیں گے تو فیسلٹیز کا لوگ مطالبہ کریں گے, جب اسکول ہے نہیں تو فیسلٹیز کہاں سے آئیں گے؟
ان کا کہنا تھا کہ اب بھی بہت سے اسکول تباہ شدہ حالت میں ہی ہے, جس سے مقامی بچوں کی تعلیم کا خرچ ہو رہا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک خودکش حملے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک ہو گئے, ان میں فوجی اور شہری شامل ہیں. حکام اور عینی شاہدوں نے کہا ہے کہ حملہ آور دھماکہ خیز مواد سے لیس موٹر بائک پر سوار تھا, جس نے ایک فوجی ٹرک کو ٹکر ماری جو فوجیوں کو کوئٹہ لا رہا تھا. شہر میں انتہائی حفاظتی انتظامات والے اس علاقے میں ہونے والے دھماکے میں 3 درجن سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بھکتی نے بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے. انہوں نے کہا کہ ایک فوجی ٹرک کو ہدف بنایا گیا تھا. 15 ہلاکتیں ہوئیں، 40 افراد زخمی ہو گئے. صوبائی وزیر داخلہ کے مطابق امدادی کارروائیوں کو مکمل کر لیا گیا ہے اور زخمیوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے. بموں کو ناکارہ بنانے والا عملہ جائے وقوع پر معلومات اکٹھی کر رہا ہے. فوج کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ دھماکے میں آتش گیر مواد استعمال ہوا جس کے باعث قریب کھڑی گاڑیوں کو آگ لگ گئی. یہ مولک حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب پاکستان پیر کے روز اپنا یوم آزادی منانے کی تیاری کر رہا ہے. ملک بھر میں حفاظتی انتظامات کو سخت کر دیا گیا ہے. اسلام آباد سے لاہور جانے والے اپنے جلوس میں پاکستان کے برطرف وزیر اعظم نواز شریف نے جگہ جگہ اپنے خطاب میں سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ کے اس فیصلے پر نکتہ چینی کی جس کے تحت انہیں نااہل قرار دیا گیا اور انہیں اپنے منصب سے الگ ہونا پڑا. بعض مبصرین کہتے ہیں کہ ان کی تقاریر توہین عدالت کے زمرے میں بھی آ سکتی ہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے آئینی ماہر ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین اور مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز سے، جو کہ مرکزی وزیر بھی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی. اس بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جسٹس وجیہ الدین نے کہا،
جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 5 رکنی بینچ نے یونینیمس، اس کے مطابق تو حکومت میں تبدیلی آ گئی. یعنی کہ جو وزیر اعظم صاحب تھے نواز شریف، وہ ہٹ گئے اپنے عہدے سے اور نیا وزیر اعظم منتخب انہوں نے کر لیا اس کے بعد. لیکن انہوں نے جو پارٹی کی لیڈرشپ تھی اس کو نہیں چھوڑا. پھر الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس دیا ان کو کہ آپ وہ بھی نہیں رہ سکتے اس قانون کے تحت، تو وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا. یہ تو ہے ایک قانونی پوزیشن اور جو اداروں کے متعلق جو حالات ہیں وہ. اب دوسرے سائڈ پہ اگر ہٹ جائیں تو انہوں نے ایک جلوس نکالا، لیکن انہوں نے جلوس جو بھی نکالے اور جو بھی انہوں نے ریلیز نکالی اس میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا عدلیہ کو، اعلی عدلیہ کو یعنی سپریم کورٹ کو. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو سزا ہے وہ انہوں نے دی ہے، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھ سے کوئی غلطی نہیں کی. دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نہیں مانتا، یا لوگوں کو وہ ایٹ لیسٹ وہ اندیا دے رہے تھے اور ان کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ وہ بھی اس چیز کو نہ مانے. اب یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشل ریسٹرین ہمیں لگ رہا ہے. میرا خیال ہے یہی جوڈیشی نے یہی فیصلہ کیا ہے، یہی سوچا ہے کہ وہ جوڈیشل ریسٹرین کریں. اور ان کے کیسز اب نیب نے ریفرنسز تو دے دیے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ ایک جج جو ہیں وہ ان کو سپروائز کریں گے، تو ان کو اپنے ایک منطقی انجام تک پہنچائیں اس ساری چیز کو.
سینٹر قیوم، یہ فرمائیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، آپ کی پارٹی اور آپ کے لیڈر جو ہیں وہ جس انداز میں اداروں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا اس سے اس بات کا خدشہ نہیں بڑھ جاتا کہ سیاسی فضا مزید مسموم ہوگی اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے؟
جب آپ ایک فیصلے کو قبول کرتے، اس پہ عمل کر کے اس کے بعد اپنی ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں نا، ہمارے جسٹس منیر میں مولانا تمیز الدین سپیکر تھے، ان کی بات نہ مان کے تو ایک نظریہ ضرورت پہ وہ کیا، بعد میں آج تک لوگ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی ایگزیکیوشن ہوگی ہینگ ہو گئے اور آج تک لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو عمومی عدالت نہیں ہوتی اس طرح، میرے خیال میں. لیکن آئی ایم شیور کہ لیڈر بھی خیال رکھتے اس بات کا. کبھی بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں سلسلہ احمد لائن کے، ہماری جو لاسٹ پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوئی ہے جس کو میاں نواز شریف نے چیئر کیا اور شہباز شریف بھی ادھر تھے، وہاں کنکلوڈنگ ریمارک یہی تھے جس پہ سب ایگری ہوئے کہ دیر از نو کوشچن کہ ہم کوئی ایسپرشن ادارے کے اوپر کسی طریقے سے بھی کسی ادارے پہ بھی آئے گی، ہم ایک لیگل بیٹل لڑیں گے اور وہ لڑیں گے. اور دیٹ از دی ریزن کہ ہم اپنے طور کے اوپر پوری وہ چیز جو چاہی عدالت نے من میں اس پہ عمل ہوا. باقی ایک دیکھیں، سیاسی شخصیت کو اس طرح فوری طور پہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ان کی تیسری دفعہ وہ پرائم منسٹر ہیں اور ایک ایسے گراؤنڈ پہ وہ گئے ہیں جس کے اوپر باقی پارٹیاں بھی اپنا ان کے تحفظات ہیں کہ یہ 62-63 امپلیمنٹیشن کے اوپر اور سٹی آنی چاہیے.
یہ طے ہوا تھا، یہ بات کہی گئی تھی کہ شہباز شریف صاحب ان کی جگہ لیں گے، لیکن جب وہ کل NA-120 میں پیپرز داخل ہوئے نامزدگی کے تو کلثوم نواز صاحبہ نے پیپرز داخل کیے ہیں.
کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ہمارے عباسی صاحب ہیں یہ ہوں گے 45 ڈیز کے بعد اور شہباز شریف صاحب. پھر جب ہم نے بیٹھ کے سوچا تو ہم نے کہا کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب وہاں سے ڈسچارج ہوں گے، سب سے بڑا پروونس ہے ہمارے، آخری 7-8 مہینے ہیں، इलेक्शन की तैयारी है, बहुत से प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब का पंजाब में रहना मौजू है, उनको वो उतर रहे हैं, और ये बजाय इसके कि 45 दिन के बाद फिर ये कैबिनेट टूटे और दोबारा फिर ऑफ टेकिंग हो और नए वजीर बने, इनको कंटिन्यू करना चाहिए। अभी फिर मसला ये था कि 120 हल्के में कोई ऐसी कदावर शख्सियत हो जहां वो मुकाबला करे, तो चूंकि बेगम कुलसूम नवाज, पहले जब नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया था परवेज मुशर्रफ के टाइम में, तो उन्होंने कंपेन को लीड किया था, तो उनका नाम आ गया। अभी इसका ये मतलब नहीं कि फ्यूचर वो प्राइम मिनिस्टर होंगी, लेकिन पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन डिसीजन ये हुआ है कि पार्टी के सदर अभी शहबाज शरीफ साहब होंगे और इस तरह ये चलेगा। तो इसकी कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, नवाज शरीफ या पार्टी या कोई सियासी जमात की इंपॉर्टेंस नीचे है, मुल्क की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और हम सब सर जोड़ के बैठेंगे और हमारी एफर्ट होगी कि हम इस एफर्ट को आगे कंटिन्यू करें।
अभी आप ये रिपोर्ट सुन रहे थे, कमर अब्बास जाफरी ने आपके लिए तैयार किया इसे। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता 2 बरसों के बाद 1 अरब दरख्त लगाए, जो एक बेमिसाल काम है, और जंगलात के 3,50,000 हेक्टेयर रकबे को बहाल करने के बैन अल-अक़वामी अज़्म से आगे निकल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे की बरसर इकतदार पार्टी है, इसके सरबराह इमरान खान ने 2015 में बिलियन ट्री सुनामी के तहत इस मुहिम का आगाज किया था। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली भारत में इमदादी कारकुनों ने लैंडस्लाइड की जद में आने वाली 2 बसों से 13 लाशों को निकाल लिया है। बरसाती बारिशों की वजह से होने वाली लैंडस्लाइड में 2 मुसाफिर बसें दब गई थीं। पुलिस का कहना है कि मुमकिन है मलबे से जिंदा अफराद को भी निकाला जा सके। भारतीय कश्मीर के शोपियां नामी इलाके में होने वाली एक शदीद लड़ाई में 3 कश्मीरी जंगजू और 2 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। नेपाल में शदीद बारिशों के नतीजे में अचानक आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइड से 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। हुकाम के मुताबिक 10 से ज्यादा अफराद लापता हैं और मालूम होता है कि हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। मुल्क के बड़े हिस्से सैलाबी पानियों की जद में हैं। मौसमियात के माहर कहते हैं कि मजीद बारिश मुतवक्के है और हुकूमत ने रिहायशियों से कहा है कि वह सूरत हाल के बारे में चौकस रहें। ज़राअत पर इन्हिसार करने वाले नेपाल के लिए जून से सितम्बर तक बरसाती बारिशें आम हैं, लेकिन हर साल इनसे बहुत तबाही भी होती है। अमरीका में एक बड़ी निजी सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर के बानी एरिक प्रिंस की तरफ से अफगानिस्तान में अमरीकी जंग के एक बड़े हिस्से की निजकारी करने की तजवीज पर काबुल और वाशिंगटन के बड़े हलकों की तरफ से मुखालफत का सामना है। इत्तलात के मुताबिक सेनेटर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी का जायजा लेते हुए इस तजवीज पर भी गौर कर रहे हैं। अफगान हुकूमत ने ताहाल इस तजवीज पर सरकारी सतह पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया, लेकिन एक सीनियर अफगान दिफाई अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इस मनसूबे के लिए कानूनी पेचीदगी है और अमरीका के साथ बाहमी सिक्योरिटी मुआहदों पर भी सवाल उठता है।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
अमरीका की रियासत वर्जीनिया के शहर शार्लट्सविल में सफेद फार्म कॉम परस्तों की रैली के खिलाफ सड़कों पर निकलने वालों पर गाड़ी चढ़ाए जाने के मोहलिक वाके की महकमा इंसाफ के शहरी हकूक के शोबे और FBI ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। अटर्नी जनरल जेफ सेशंस ने कहा कि शार्लट्सविल में तशद्दुद और अमवात ने अमरीकी कानून और इंसाफ पर जरब लगाई। उनके बकौल नस्ली तासुब और नफरत से जन्म लेने वाले इकदाम हमारी बुनियादी इकदार के मुनाफी हैं, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वर्जीनिया के गवर्नर के मुताबिक रैली में तशद्दुद के वाकयात में और हेलीकॉप्टर गिरने से 3 अफराद की हलाकत के बाद हफ्ते को सफेद फार्म कॉम परस्त मुजाहरों से कहा गया कि वो अपने घरों को वापस जाएं। ये लोग अमरीका की खाना जंगी के दौर में गुलामी की हिमायत करने वाले जनरल रॉबर्ट ली के मुजस्मे को हटाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। शार्लट्सविल में मुखालिफ मुजाहरीन के दरमियान झड़पों के बाद गवर्नर टेरी मैकॉलिफ ने यहां हंगामी हालत नाफिज कर दी थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू जर्सी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस वाकये की मजम्मत करते हुए इसे नफरत तासुब और तशद्दुद पर मबनी वाकया करा दिया। उन्होंने फौरी तौर पर शहर में अमन अमान को बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि किसी भी शहरी को अपनी सलामती और तहफ्फुज़ से मुतल्लिक खौफजदा नहीं होना चाहिए। शार्लट्सविल में जैसे ही रैली का इख्तिताम हुआ तो कार पर सवार एक शख्स ने गली में खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। वीडियो में दिखाई देने वाले मनाजिर में कई लोगों को गाड़ी की टक्कर से हवा में उछल कर गिरते देखा गया है। इस वाके में एक 32 साल खातून हलाक और 2 दर्जन के लगभग लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने कार के ड्राइवर को तहवील में ले लिया, जिसकी शिनाख्त ओहायो के 20 साल रिहायशी जेम्स एलेक्स जूनियर के नाम से की गई है। امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے سربراہ جنرل جو ڈنفرڈ جنوب جزیرہ نما کوریا ایک ایسے وقت پر پہنچے ہیں جب واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے درمیان دھمکیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اور امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان سالانہ فوجی مشقوں سے مزید کشیدگی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ امریکہ کے نائب صدر لاطینی امریکہ کے ایک ہفتے کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں جس کے دوران وہ کولمبیا، ارجنٹینا، چلی اور پاناما کے لیڈروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ کینیا میں صدارت انتخابات کے بعد بیشتر افراد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں جہاں جمعے کی رات موجودہ صدر کی کامیابی کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے اس بے اختلاف کے امیدوار اور اپنے حریف رائلا اوڈنگا کو شکست دی۔ جنوبی سوڈان میں حکومت کی فوجوں کی جانب سے باغیوں کے کلیدی ہیڈ کوارٹرز پر قبضے کے بعد اپر نائل کی ریاست میں اس ہفتے لڑائی چھڑ گئی اور چار برسوں سے جاری اس تنازع کے خاتمے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ جیسن پیٹن کھن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
جنوبی سوڈان کی حکومت اور باغیوں کے درمیان جمعے کو شمال مشرقی اپر نائل ریاست میں ایتھوپیا کی سرحد کے قریب پاگاگ کے قصبے پر قبضے کے لیے جھڑپیں ہوئیں۔ پاگاگ سن 2014 سے باغیوں کا بڑا اڈہ رہا ہے، مگر گزشتہ ہفتے حکومت نے ایک بڑے حملے کے نتیجے میں جو جولائی میں شروع ہوا تھا اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ باغیوں کے ترجمان لام پال گیبریل نے کہا ہے کہ اس کے لوگوں نے جمعے کو اس شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تقریباً صبح 7 بجے ہم نے پاگک میں حکومت پر حملہ کیا، ہم نے پاگک پر ان کی گرفت ختم کر دی، چنانچہ صبح 10 بجے سے پاگک پر ہمارا مکمل قبضہ ہے۔ یہ حقیقت کہ باغی اب بھی جوابی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ظاہر کرتی ہے کہ یہ تنازع ختم ہونے والا نہیں۔ پاگک پر حکومت کے حملے کو مغربی ممالک نے مئی کی فائر بندی کی خلاف ورزی کہتے ہوئے اس پر نکتہ چینی کی ہے۔ سرکاری فورسز کے ایک ترجمان نے پاگک میں لڑائی کی تصدیق کی، مگر اس کی تردید کی کہ باغیوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ تاہم حکومت کے ترجمان ڈکسن گیٹلاک نے کہا کہ یہ حملہ لوگوں تک سرکاری امداد پہنچانے کے لیے ضروری تھا۔ پاگک میں سویلینز کو 4 سال سے جب سے تنازع شروع ہوا ہے یرغمال بنا کر رکھا گیا ہے، چنانچہ یہ ان کا مطالبہ تھا کہ امداد فراہم کرنے کے لیے حکومت وہاں آئے۔ مگر جنوبی سوڈان میں امدادی کارکن سارا نیانات نے، جو پاگک میں مقیم تھی، بتایا ہے کہ ان کے سمیت ہزاروں لوگ حکومت کے حملے کے بعد بھاگ کر ایتھوپیا چلے گئے ہیں۔ حکومت غلط بیانی کر رہی ہے کہ اس کا استقبال کیا گیا، وہ علاقہ آزاد نہیں کروا رہے، اس علاقے میں خوف پھیلا رہے ہیں۔ نیانات ایتھوپیا سے بات کر رہی تھی جہاں وہ اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں۔ جنوبی سوڈان میں لڑائی جاری ہے اور امکان ہے کہ مزید شہری علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ وہ داعش کے سابق مضبوط ٹھکانے موصل کا قبضہ حکومت کے پاس آنے کے بعد وہاں لوٹنے والے ہزاروں عراقیوں کے لیے امدادی سامان کی فراہمی کے لیے اپنی سرگرمیوں میں تیزی پیدا کر رہا ہے۔ لیزا شلائن کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل سے سنیے۔
اقوام متحدہ کے ادارے یو این ریفیوجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ مغربی موصل میں وسیع پیمانے پر ہونے والی تباہ کاریوں کے تناظر میں اس کے سامنے ایک بڑا کٹھن کام پڑا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 79,000 افراد اس تباہ حال شہر کو لوٹ چکے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ سرکاری افواج اور داعش کے درمیان شہر میں جاری رہنے والی جنگ سے پرانے شہر کو زبردست نقصان پہنچا ہے، اس لیے وہاں کی سب سے بڑی اور فوری ضرورت سروں پر چھت ہے۔ ادارے کے ترجمان آندرے مہاچچ کا کہنا ہے کہ ایسا گولہ بارود جو چلا نہ ہو اور بارودی سرنگیں شہریوں کے لیے سخت خطرے کا باعث ہیں، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کو محفوظ بنانے کے لیے بارودی سرنگوں سے پاک کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ واپس آ سکیں۔ مہاچچ کا کہنا تھا،
But given the magnitude of the problem, clearance work to remove all explosive hazards could take a very long time.
تاہم مسئلے کی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے شہر کو گولہ بارود سے پاک کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ واپس آنے والے خاندانوں کو بنیادی ضروریات تک رسائی کا بھی سامنا ہے۔ موصل کے چند علاقوں میں پانی، بجلی یا ایندھن میسر نہیں ہے اور جہاں ہے وہاں بہت مہنگے داموں مل رہا ہے۔ گو کہ موصل کا قبضہ حاصل کرنے کی جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن مہاچچ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال دوبارہ خراب ہو سکتی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ادارے نے بے گھر ہونے والے افراد کے حوالے سے ان سمیت دیگر خدشات کو حکومت کے سامنے رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا ہم نے انتقام سے متعلق مسائل کے حل، بدلے کے لیے کیے جانے والے حملوں کی جانب اور مجموعی طور پر سزا دینے جیسے امور کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ عراقی حکومت نے کہا ہے کہ جنگ کے دوران موصل سے نکلنے والے 90% خاندان واپس آ چکے ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے، لیکن مغربی شہر کی نسبت باقی موصل میں تباہی کم ہوئی ہے، اس لیے شہر کے مشرقی حصے میں زندگی معمول پر آ رہی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
دنیا بھر میں کینسر کے جان لیوا امراض کے علاج میں لوگوں کی تمام جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان میں کینسر کے ٹیومر کے خاتمے کے لیے جدید لیکن مہنگی ترین روبوٹک سرجری اب بالکل مفت کی جا رہی ہے، اور وہ بھی صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی شخص بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب اور قومیت کے پاکستان میں سائبر نائف کی مدد سے روبوٹک سرجری مفت کرا سکتا ہے۔ تفصیلات کے لیے اسفر امام کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔
پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن وہ فلاحی ادارہ ہے جو کئی دہائیوں سے پاکستان کے اسپتالوں میں غریب اور مستحق مریضوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور اسی ادارے نے گزشتہ دنوں کراچی کے معروف جناح اسپتال میں کینسر کے مریضوں کے ٹیومر کی روبوٹک سرجری کے لیے جدید کمپیوٹر آپریشن تھیٹر تعمیر کرایا، جہاں نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بھر کے مریضوں کا بلا امتیاز رنگ و نسل اور قومیت کے بالکل مفت علاج کیا جاتا ہے۔ اب تک اس جدید روبوٹک سرجری سے 12 ممالک کے درجنوں مریض استفادہ کر چکے ہیں۔ اس سائبر نائف پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طارق محمود کا کہنا ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ جدید ترین سہولت پاکستان میں پہلی بار متعارف کرائی بلکہ یہ بالکل مفت ہے، ہم نے تو کیش کاؤنٹر ہی نہیں بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ
اٹ از فری ایرسپیکٹو آف نیشنلٹی، کسی دنیا کے کونے سے 12 ملکوں سے مریض یہاں پہ آ کے علاج کرا چکے ہیں، کسی ریلیجن کا، کسی ایتھنیسٹی کا، فی سبیل اللہ ہے، سائبر نائف یا پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کا کوئی کیش کاؤنٹر نہیں۔
کینسر کے علاج کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سائبر نائف ٹیکنالوجی کی مدد سے چھوٹے ٹیومر کا خاتمہ محض ایک آپریشن سے ممکن ہے، لیکن اگر ٹیومر کافی بڑا ہو تو اس کے لیے 1 سے 5 بار یہ آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اس جدید ترین ٹیکنالوجی سے دماغ، جگر، پھیپھڑے اور ریڑھ کی ہڈی میں ہونے والے ٹیومر کی سرجری ممکن ہو گئی ہے۔ الفا ریڈ شعاؤں کی مدد سے کیے جانے والے اس آپریشن کے لیے نہ تو مریض کو بے ہوش کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی چیر پاڑ کی جاتی ہے، اس لیے مریض کی صحت یابی میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ سائبر نائف پروجیکٹ کمیٹی کے رکن سعد اللہ خان کہتے ہیں کہ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہم نے پہلی بار پاکستان میں متعارف کرائی۔ وہ کہتے ہیں
بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے ٹیومر کو ہینڈل کرنے کے لیے، تقریباً 3-4 سال سے کراچی میں فری ٹیومر ٹریٹمنٹ اور کینسر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔
پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کی فراہم کردہ اس سہولت سے استفادہ کرنے والے مریض اور ان کے لواحقین نہ صرف کینسر کے جدید ترین علاج سے مطمئن ہیں بلکہ وہ مفت خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز اور عملے کے حسن سلوک کے بھی مطرف ہیں۔ وہ کہتے ہیں
بہت ہی اچھا علاج ہے اور جو ہے نا ہم لوگ بہت خوش ہیں سب عملے سے۔
پاکستان سمیت دنیا بھر میں کینسر کا طویل علاج خاصا مہنگا ہے۔ پاکستان میں تو اس علاج کے دوران کئی گھرانوں کی زندگی کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں امریکہ میں بھی اس علاج پر 1 سے 1.5 لاکھ ڈالر کا خرچ آتا ہے۔ پاکستان میں بلا امتیاز دنیا بھر کے مریضوں کو اس جدید ترین علاج کی سہولت مفت فراہم کر کے دراصل پاکستانی قوم نے انسانیت کو تحفہ فراہم کیا ہے۔ اسفر امام، VOA اردو، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا پر مزید اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے تاکہ اس پر ایٹمی ہتھیاروں کے حصول اور میزائلوں کی تیاری سے روکنے کے لیے دباؤ کو بڑھایا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے اس قرارداد کی منظوری کے بعد کہا کہ شمالی کوریا کو جواب دہ بنانے کے لیے یہ ایک مضبوط اور متحد قرارداد ہے۔ سفیر ہیلی نے قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ملکوں کا شکریہ ادا کیا، خاص طور سے چین کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کے خلاف یہ اقتصادی پابندیوں کا سب سے بڑا پیکج ہے۔ اس سے شمالی کوریا کی برآمدات میں ایک تہائی کمی واقع ہوگی اور اسے محصولات میں تقریباً $1 کھرب کا نقصان ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت اپنے شہریوں کو کانوں اور کارخانوں میں اس لیے کام کرواتی ہے تاکہ وہ اپنے غیر قانونی ایٹمی اور بلیسٹک میزائل پروگراموں کے لیے فنڈز جمع کر سکے۔ ایک طرف تو یہ حکومت اس سال آنے والے تباہ کن سیلابوں اور قحط کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی امداد کی طالب ہے، تو دوسری طرف اپنے عوام کی بہبود کا خیال کیے بغیر یہ جارحیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ امریکی سفیر ہیلی نے مزید کہا کہ یہ نئی پابندیاں شمالی کوریا پر دباؤ بڑھانے کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ثابت ہوں گی۔ تاہم شمالی کوریا کی آمرانہ حکومت کی ایٹمی سرگرمیاں بدستور ایک خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ سفیر ہیلی نے سلامتی کونسل کے اراکین پر زور دیا کہ وہ نئی اور سابقہ پابندیوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد پرامن اور مستحکم جزیرہ نما کوریا کا حصول ہے جہاں ایٹمی ہتھیاروں کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ ہم شمالی کوریا سمیت تمام ملکوں کی سلامتی اور خوشحالی کے متمنی ہیں، اور جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا اس قرارداد اور اس سے پیشتر کی قراردادوں پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ شمالی کوریا کو اپنی موجودہ روش کو بدلنے کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
The security experts who are studying Stuxnet really think it required the resources of a nation state.
انٹرنیٹ کے حوالے سے WannaCry کمپیوٹر وائرس کے بارے میں آپ نے تازہ ترین خبر سنی ہوگی، جس نے دنیا بھر کے تقریباً 150 ملکوں کے 230,000 کمپیوٹر نظام کو درہم برہم کر دیا تھا۔ اس طرح کے وسیع پیمانے پر سائبر حملے یقیناً غیر متوقع نہیں ہیں، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کئی ماہ قبل معروف فلم ڈائریکٹر الیکس گبنی نے ایک دستاویزی فلم زیرو ڈیز بنائی تھی۔
Why can't we talk more openly and publicly about Stuxnet?
Something as simple and innocuous as this becomes a challenge for all of us to maintain accountability control of our critical infrastructure systems. This actually contains
اس کا موضوع تھا کہ اس طرح کے سائبر حملے ہمارے روزمرہ زندگی کو کتنا متاثر کر سکتے ہیں۔ فلم میں ایک امریکی سرکاری اہلکار کمپیوٹر میں موجود وائرس مثلاً Stuxnet کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی کتنی طاقت ہے۔ Stuxnet ایک کمپیوٹر وائرس ہے جس کو مبینہ طور پر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا تاکہ ایران کے جوہری سینٹریفیوجز کو تباہ کیا جا سکے۔ یہ خفیہ آپریشن تو کامیاب تھا لیکن یہ کسی طرح ہیکرز کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ ہیکر اس قابل تھے کہ اس وائرس میں اضافہ کر کے اسے خود بنانے والے کے خلاف استعمال کر سکتے تھے۔ زیرو ڈیز کے ڈائریکٹر الیکس گبنی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکاروں کی مدد سے جو وہاں کے معاملات سے واقف ہیں یہ خفیہ معلومات منظر عام پر لے آئے ہیں۔ گلوبل سائبر سیکیورٹی کے سربراہ ایرک چین کے مطابق Stuxnet کو طاقتور مالویئر سے تیار کیا جاتا ہے جو ایک بڑے شہر کے بجلی کے گریڈ کو بھی بند کر سکتا ہے۔ ایرک کا کہنا تھا کہ اس نے گویا ایک پٹھاری کھول دی ہے اور آج ہم اسی مقام پر ہیں اور یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بہت سے ممالک ممکنہ طور پر ساری دنیا میں سائبر حملے کر سکتے ہیں۔ الیکس گبنی کا کہنا ہے کہ سائبر جنگ کی کوئی سرحد یا اس کا کوئی اصول نہیں، یہ کسی بھی وقت کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے۔
People depend on trains, people depend on airplanes, people depend on their electric...
لوگ ٹرین پر انحصار کرتے ہیں، لوگ طیاروں پر انحصار کرتے ہیں، لوگ اپنی بجلی پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ ایک جدید طرز کی زندگی ہے، لہٰذا جو کچھ ہم اس فلم میں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اس ہتھیاروں سے جدید زندگی کو خطرہ ہے۔ سائبر حملے کسی بھی نامعلوم مقام سے نامعلوم گروپوں کی جانب سے کیے جا سکتے ہیں جو ایسے ملکوں کو مفلوج کر سکتے ہیں جن کا انحصار بیشتر کمپیوٹر کی سہولتوں پر ہے۔ تاہم سٹکنیٹ وائرس اور واناکرائے کے درمیان کوئی واضح تعلق بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن تجزیہ کار جیسے ایرک نے کہا کہ سائبر حملے اس طرز پر کی جا سکتے ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس اور انجینئر تھے چاؤ گانگ چانگ۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو میں۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آپ کے لیے اسد حسن پیش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ بہجت اجازت چاہتی ہے، اللہ حافظ۔